جناب یاسر پیرزادہ صاحب کا مضمون مسلمان ممالک ترقی کیوں نہیں کر پاتے، 16 فروری 2022 کو روزنامہ جن میں شائع ہوا۔ کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان ممالک کا مسئلہ آخر ہے کیا۔ انتہائی کوششوں کے باوجود یہ ملک مغربی دنیا سے پیچھے کیوں ہیں؟ ان ملکوں میں ترقی کا وہ ماڈل کیوں نہیں پنپ سکا جو یورپ اور امریکہ میں کامیابی سے رائج ہے؟ حالانکہ یورپی یونین کی طرح مسلمان ملکوں نے بھی اپنا اتحاد بنا رکھا ہے، تیل اور معدنیات کے ذخائر ان کے پاس ہیں، تعلیم پر بھی اب ان کی خاص توجہ ہے، جدیدیت کی طرف بھی مائل ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بات نہیں بن پا رہی؟ OIC 1979 میں قائم ہوئی تھی، اقوام متحدہ کے بعد یہ سب سے بڑی تنظیم ہے جس میں 57 مسلم ممالک شامل ہیں، جن کا GDP 28 ٹریلین ڈالر ہے۔ اس کے مقابلے میں یورپی یونین 1993 بنی، 27 ممالک اس کے رکن ہیں اور اس اتحاد کا GDP 17 ٹریلین ڈالر ہے۔ اسی طرح تیل اور معدنیات کی دولت سے مالا مال والا سبق تو ہمیں طوطے کی طرح اسکول سے رٹا ہوا ہے، مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ تعلیم پر بھی مسلم ممالک خاصے وسائل استعمال کر رہے ہیں، قطر نے تو دنیا کی بہترین جامعات کے کیمپس اپنے ملک میں قائم کر دیے ہیں، جہاں ذہین طلباء کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ شاہ عبداللہ سائنس اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی دنیا کی پہلی 500 جامعات میں سے ایک ہے۔ رہی بات جدیدیت کی، تو سعودی عرب جیسے ملک میں سنیما گھر کھل رہے ہیں، ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا اور دبئی تو خیر اس سے کہیں آگے ہیں۔ پھر مسئلہ آخر ہے کہاں؟ ایک توجہ تو یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ مغرب کو اس مقام تک پہنچنے میں لگ بھگ 400 سال لگے۔ نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، صنعتی انقلاب آیا، رومانیت اور سیکولرزم کی تحریکیں پروان چڑھی، بادشاہ سخت چھین کر عوام کو حاکم بنایا گیا، جنگیں لڑی گئیں، کروڑوں لوگ مارے گئے، پھر کہیں جا کر یورپ حکمرانی کیا، وہ ماڈل بنانے میں قابل ہوا جس پر پوری دنیا آج رشک کرتی ہے۔ چاہے ہمیں یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، مگر حقیقت یہی ہے کہ مسلمان یورپ میں خود کو آزاد اور محفوظ تصور کرتے ہیں، اور بے حد مذہبی رجحانات رکھنے والے گھرانے بھی موقع ملنے پر اپنی بہو بیٹیوں سمیت وہاں منتقل ہونے میں دیر نہیں لگاتے۔ یہ بات درست ہے کہ مسلمان ممالک کو بھی 400 سال نہیں ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے ممالک میں انقلابات برپا کرنے کے لیے یورپ کی طرح جدوجہد کی ہے، مگر یورپ کے برعکس مسلم ممالک کے سامنے ایک ماڈل پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ مسلمانوں کو بھی 400 سال ہی لگیں اور وہ آپس میں جنگ و جدل کر کے کروڑوں لوگوں کا خون بہائیں۔ بظاہر مسلم ممالک فلاحی ریاست کے اس ماڈل کو اپنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، مگر کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہ ہے عدم جمہوریت۔ فریڈم ہاؤس امریکہ کی غیر منافع بخش تنظیم ہے، اس کی تحقیق کے مطابق دنیا کے جن ممالک کی آبادی 2 لاکھ سے زیادہ ہے، وہاں انتخابی جمہوریتوں کا تناسب 56% ہے، جبکہ مسلم ممالک میں یہ تناسب صرف 20% ہے۔ اگر ہم 1 سے 7 تک کے پیمانے پر جمہوریت پہ، جس میں ایک بہترین جمہوریت اور 7 بدترین ہو، تو دنیا کے ممالک کی جمہوری اوسط 3.5 بنتی ہے، جو مسلمان ممالک کی اوسط سے کہیں بہتر ہے، جو 5 بنتی ہے۔ 2021 میں امریکی جریدے ٹائم نے ایک اشاریہ مرتب کیا جس میں دنیا کے تمام ممالک کے طرز حکمرانی کی پڑتال کر کے بہترین اور بدترین جمہوری ممالک اور آمرانہ اور استبدادی ریاستوں کی فہرست تیار کی۔ یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ اس فہرست میں بہترین جمہوری ملکوں کے درجے میں ایک بھی مسلم ملک نہیں۔ پہلا مسلم ملک جو اس فہرست میں شامل ہے وہ ملیشیا ہے، جو 39ویں نمبر پر ہے، اور اسے بھی ناقص جمہوریت کے درجے میں ڈالا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی دلچسپی کا باعث ہے کہ 69 استبدادی ممالک کی فہرست میں مسلم ملک آگے پیچھے جگمگ کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس مفروضے کو درست مان لیں کہ عدم جمہوریت کی وجہ سے مسلم ممالک تنزلی کا شکار ہے تو پھر چین ہمارے سامنے ایک دیو کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اگر جمہوریت ہی ترقی کی ضامن ہے تو پھر مجھے کس خانے میں فٹ کرو گے؟ یہیں سے وہ بحث جنم لیتی ہے جس کا آج تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکل سکا کہ فرد کی آزادی زیادہ ضروری ہے یا اس کی خوشحالی۔ کسی بھی نظام حکومت کو اگر اس کسوٹی پر پرکھا جائے کہ عوام کی اکثریت کس قدر خوشحال ہے تو کیا یہ بات کافی ہوگی؟ خوشحالی کی تعریف کیا ہے؟ کیا اس سے مراد محض مالی آسودگی ہے؟ اگر کسی ریاست میں اکثریت آسودہ حال ہو جائے تو کیا اس ریاست کو اپنے شہریوں کے خلاف استبدادی ہتھ کنڈے آزمانے کا جواز مل جاتا ہے؟ ایک ایسا ملک جو معاشی ترقی ریکارڈ توڑ رہا ہو، جہاں لاکھوں لوگ غربت کی لکیر سے باہر نکالے جا چکے ہوں، جہاں مڈل کلاس خوشحال ہو اور دنیا اس ملک کی ترقی کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہو، اسی ملک میں اگر شہری آزادیوں پر پابندی ہو، آزاد میڈیا کا تصور نہ ہو، انٹرنیٹ کنٹرول کیا جاتا ہو، یک جماعتی سیاسی نظام ہو، قانون سب پر یکساں لاگو نہ ہوتا ہو، عدالتیں بھی حکومت کی مرضی اور منشا سے فیصلہ سنانے میں مجبور ہوں، آزاد ٹریڈ یونینز نہ ہوں، اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہو اور ریاست تشدد کا استعمال کرتی ہو، تو کیا ایک آزاد انسان ایسے ملک میں رہنے کو ترجیح دے گا یا وہ اس ملک میں ہجرت کرنا پسند کرے گا جہاں اسے دو روٹیاں کم مل جائیں مگر یہ خوف نہ ہو کہ اٹھا لیا جائے گا؟ ہم اپنے بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں۔ مسلم ممالک کے پاس دو راستے ہیں، ایک تو وہی جس پر وہ کامزن ہیں اور دوسرا وہ جو ترقی یافتہ مغربی ممالک نے اپنایا۔ دوسرا راستہ اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی جمہوریت کی موٹر وے پہ ڈالی جائے، یہ بنیادی شرط ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنی رفتار تو 120 کلومیٹر رکھنا چاہتے ہیں مگر راستہ وہ چن لیں جہاں گاڑی 40 سے اوپر نہ جا سکے۔ مسلم ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یونیورسٹیاں تو بنا رہے ہیں مگر سوچنے کی آزادی نہیں دے رہے۔ نشاط ثانیہ کا اصل ثمرہ وہ آزادی تھی جس پر یورپ آج بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ مسلم ممالک کی بدقسمتی یہ ہے کہ نہ وہ چین کا ماڈل اپنا سکے اور نہ یورپ کا۔ رہا اپنا اسلامی ماڈل، اس کی تو ہم تشکیل ہی نہیں کر پائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے جدید دور میں گورننس کا اسلامی ماڈل تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ کیا ماضی میں اس کی سنجیدہ کوشش کی گئی اور کیا یہ کوشش کامیاب ہوئی؟ ان سوالات کا جواب پھر کبھی۔